السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره على رسوله الكريم. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد وفي الطعام الحميد: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين المجيد الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. کچھ عرض کرنے سے قبل معمول کے مطابق آئیے ہم سبھی حضرات دل لگا کر حضور رحمت کائنات فخر موجودات امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا اظہار پیش کریں. اللهم صل على سيدنا سيدنا حبيبنا مولانا محمد وعلى وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. آغاز گفتگو سے پہلے حصول برکت کے لیے امام اہل سنت مجدد دین ملت اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کی نعت پاک کے چند اشعار تحت النظر سماعت فرمانے کے. حضور سرور کائنات کے حسن و جمال کی تعریف کرتے ہوئے حضرت حسان الہند فرماتے ہیں: وہ کمال حسن حضور ہے کہ کمال نفس جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ کمال نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. میں نثار تیرے کلام پر میری یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. کرو تیری نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کرو جہاں نہیں. کرو مدح اہل دول رضا، پر اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرے دین بارے نہ نہیں. ایک مرتبہ اور باواز بلند ہو کے ماہ شب معراج کی آج آخری تاریخ ہے. اس ماہ مبارک میں آپ نے شب معراج کے سلسلے میں بہت کچھ سماعت فرمایا ہے. شب معراج میں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امور آخرت کا مشاہدہ فرمایا. رب العزت کی بارگاہ میں جا کر اس نے اس کے حسن لاعزال کو اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا. پورے سفر معراج کا مطالعہ کرنے کے بعد جو باتیں اہم اہم سامنے آتی ہیں، ان باتوں میں سے آج میں چند اہم اہم باتوں کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سفر معراج کے سلسلے میں آپ نے بارہا علماء سے سنا کہ نماز کا تحفہ ہمیں شب معراج ہی میں ملا ہے. نماز کی عظمتوں پر قربان کہ اللہ تبارک و تعالی نے عبادات کے جتنے بھی تحفے ہمیں دیے دنیا ہی میں دیے، حضور کو اپنے پاس بلایا نہیں۔ جبریل امی کے ذریعے، نزول قرآن کے ذریعے تمام تحفے ہمیں دنیا ہی میں ملے، لیکن جب نماز جیسی عبادت عطا کرنی ہوئی تو اللہ رب العزت نے معراج میں حضور کو اپنے پاس بلایا اور نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ اس لیے کہ معراج کا جو حقیقی مفہوم ہے اور اس کا جو ماحصل ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ تک پہنچ جائے۔ تو حضور کی معراج تو یہ ہوئی کہ حضور رب تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ کر عالم محویت میں رب العزت کے حسن ازلی کا دیدار کیا، اور ہم مومنوں کی معراج یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کر اس کی بارگاہ میں سجدہ بندگی پیش کر دیں۔ ایک مرد مومن جب سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کے وہ بہت قریب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وسجد واقترب، سجدہ کرو قرب حاصل ہو جائے گا۔ بندہ جب سجدہ کرتا رہتا ہے تو سجدہ کرتے کرتے وہ اللہ کی بارگاہ کا قریب ہوتا جاتا ہے، انسان کو سجدے کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ باقاعدہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ بندہ میرے سب سے نزدیک اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں رہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے حضور صلی اللہ علیہ کائنات نماز کا تحفہ لے کر کے آئے، تو معراج تو حضور کو نصیب ہوئی لیکن حضور کے واسطے سے ہمیں بھی ایک معراج نصیب ہوئی ہے، اور معراج نماز کی شکل میں نصیب ہوئی۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ اس پر میں انشاءاللہ آئندہ گفتگو کروں گا آگے چل کے۔ یہاں آپ دیکھیے، آپ نے علماء سے سماعت فرمایا، حدیثوں کی روشنی میں بارہا سماعت فرمایا کہ 50 وقت کی نمازیں فرض ہوئیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرمائش پر حضور صلی اللہ علیہ کائنات اللہ کے بارگاہ میں 9 بار گئے، ہر بار 5 وقت کی نمازیں کم ہوتی گئیں، اور جب آخری بار حضور اللہ کی بارگاہ میں گئے تو اللہ نے فرمایا 5 وقت کی نمازیں آپ کی امتیوں پر فرض ہیں، لیکن جو ان 5 وقت کی نمازوں کو پڑھے گا تو ثواب پائے گا 50 وقت کی نمازوں کا، 10 گنا زیادہ ثواب نصیب ہوگا۔ اور اے میرے محبوب، آپ کی امتیوں میں سے جو بھی کسی نیکی کا ارادہ کرے گا تو نیکی کا ارادہ کرتے ہی اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جائے گی۔ یہ حدیث پاک جو میں بتا رہا ہوں یہ بھی سفر معراج سے متعلق ہے۔ مسلم شریف کی جو حدیث پاک جو سفر معراج کے بارے میں بڑی طویل حدیث پاک ہے، اس کے آخر میں یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب، یہ 5 وقت کی نمازیں ہیں، جو پڑھے گا 10 گنا زیادہ ثواب پائے گا، اور آپ کی امت میں سے جو شخص ایک نیکی کا ارادہ کرے گا تو ارادہ کرتے ہی اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جائے گی، اور جب وہ بندہ اس نیکی کو کر لے گا تو 10 گنا زیادہ ثواب پا جائے گا۔ اور آپ کی امت میں سے اگر کوئی شخص گناہ کا ارادہ کرے گا تو محض ارادہ کر لینے سے اس کے نام اعمال میں گناہ نہیں لکھا جائے گا، جب وہ گناہ کر لے گا تب ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ اب یہ جو تحفہ ہمیں ملا کہ اگر ہم ایک نیکی کا ارادہ کریں تو ارادہ کرتے ہی ایک ثواب مل جاتا ہے، اور اگر اس کو ہم کر لیں تو 10 گنا زیادہ ثواب مل جاتا ہے، اور اگر ہم گناہ کا ارادہ کریں تو محض ارادہ کرنے سے گناہ لکھا نہیں جاتا، جب گناہ کرتے ہیں تو ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ یہ تحفہ بھی ہمیں شب معراج ہی ملا ہے، حضور صلی اللہ علیہ کائنات صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے بارگاہ سے نکل کے آئے۔ اب یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کو پتا تھا، معلوم تھا کہ نماز 5 وقت کی ہی فرض ہونی ہے، تو پھر اولاً اور ابتداءً پہلے مرحلے میں ہی 5 وقت کی نمازیں اللہ نے فرض کیوں نہیں کی؟ یہ 9 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ کائنات حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے پر اللہ کے بارگاہ میں آئے، تب نمازیں کم کیوں ہوئیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ بھی جانتا تھا کہ نمازیں 5 ہی فرض ہونا ہے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ کائنات کو بھی علم تھا کہ نماز 5 فرض ہونا ہے، لیکن اللہ کی مرضی یہ تھی کہ میرا محبوب میری بارگاہ میں بار بار آتا رہے، اور حضور کی آرزو خواہش یہ تھی کہ بار بار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا کر اس کے حسن لاعزال کا دیدار کرنے کا موقع ملتا رہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس
راز سے واقف تھے, اس لیے انہوں نے نماز کم کرانے کے بہانے حضور سرور کائنات کو اللہ کے بارگاہ میں بھیجا تاکہ اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سراپا نیاز بن کر حرم ناز میں بار بار جاتے رہیں اور اللہ رب العزت کے حسن لا زال کا دیدار کرتے تھے. اور دوسری وجہ ہمارے علماء نے یہاں پر یہ بیان کی ہے کہ کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ اللہ سے گزارش کی تھی کہ اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں, تو اللہ نے کہا تو میرا دیدار نہیں کر سکتا, لیکن جب بار بار اصرار کیا تو حضرت اللہ رب العزت نے ایک تجلی فرمائی کوہ طور پر جس کو دیکھ کر حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے اور اس کو برداشت نہ کر سکے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ حضور سرور کائنات بار بار اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہو کر آتے رہیں, اس کے حسن کا دیدار کر کے میرے پاس آتے رہیں, میں تو اللہ کو نہیں دے سکتا لیکن کم سے کم ان آنکھوں کو دیکھ لوں جو آنکھیں اللہ رب العزت کا دیدار کر کے آ رہی ہیں. اس لیے معاملہ پیش آیا. اب اسی حدیث پاک میں حضور نے بیان فرمایا کہ جب میں سفر معراج پہ جا رہا تھا تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. اور ایک حدیث پاک میں آیا بھی ہے کہ الانبیاء احیاؤ فی قبورہم یسقط نور, کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نمازوں کا تحفہ پیش کرتے ہیں, اللہ کی عبادت کرتے ہیں. حضور نے فرمایا میں نے کثیب احمر کے پاس دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. حضور سرور کائنات نے تمام انبیاء کرام کو اپنی قبروں میں نماز پڑھتے دیکھا تھا سفر معراج میں, لیکن اللہ رب العزت کے محبوب نے خاص طور سے صرف موسیٰ علیہ السلام کا ہی ذکر فرمایا. دیکھا تمام انبیاء کرام کو لیکن ذکر کیا صرف موسیٰ کا, اور کہا میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. ایسا کیوں ہوا؟ تو یہاں پہ ہمارے علماء مفسرین محدثین یہ نقطہ بیان کرتے ہیں, چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی سفارش کے ذریعے نمازوں میں کمی ہونی تھی, چونکہ ان کے بار بار بھیجنے کے ذریعے 50 وقت کی نمازیں 5 وقت میں تبدیل ہونی تھی, اس لیے حضور سرور کائنات نے صرف موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا. اور موسیٰ علیہ السلام وصال فرمائے ہزاروں سال ہو گئے اپنی قبر میں نمازیں پڑھ رہے تھے, اور دکھانا یہ تھا کہ قبر والے بھی سفارش کرتے ہیں اور قبر والوں کی سفارش سے بھی فائدہ پہنچتا ہے, اس لیے کہ حضور سرور کائنات کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا اور لوگ پیدا ہونے والے ایسے پیدا ہو جائیں گے جو یہ کہیں گے کہ مرنے کے بعد کوئی چاہے ولی کوئی نبی کیوں نہ ہو وہ کسی کی سفارش نہیں کر سکتا اور کسی کی سفارش سے کسی کو فائدہ نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے خاص طور سے پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا. یہی سے معلوم ہو گیا اور سبھی کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں اپنی قبر میں ہیں, تو انہوں نے وفات پانے کے باوجود سفارش کی اور ان کی سفارش سے 50 وقت کی نمازیں 5 وقت کی نمازوں میں تبدیل ہو گئی. یہی سے ہمارا جو عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام بعد وصال ہی سفارش کرتے ہیں اس سے فائدہ ہوتا ہے, اس سفارش سے فائدہ ہوتا ہے, اور انبیاء کرام کے جو غلام اولیاء ہوتے ہیں ان کی سفارشوں سے بھی فائدہ ہوتا ہے. یہ مسئلہ یہاں سے اخذ ہو گیا. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام کی سفارشات سے فائدہ نہیں ہوتا نفع نہیں ہوتا, تو ان کو چاہیے کہ 5 وقت کی نمازیں نہیں بلکہ 50 وقت کی نمازیں پڑھیں, یا تو 50 وقت کی نمازیں پڑھیں یا پھر اپنے اس قول سے رجوع کر لیں اور یہ بکواس کرنا وہ ترک کر دیں. یہ مسئلہ یہاں سے اخذ ہوا. اور ایک مسئلہ اور اخذ ہوا, سفر معراج کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ حضور سرور کائنات نے فرمایا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے دیکھا, اور ابھی آپ نے سماعت کیا کہ اللہ کے پیغمبر نے تمام نبیوں کو اپنی اپنی قبروں میں نماز پڑھتے دیکھا. حضور گزر رہے ہیں قبروں کے پاس سے انبیاء کرام کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. جب حضور پہنچے مسجد اقصیٰ میں وہاں بھی انبیاء کرام موجود تھے. جب حضور آسمانوں پر پہنچے تو وہاں بھی آپ نے کچھ انبیاء کرام سے ملاقات کی, مثلا حضرت آدم سے, حضرت یحییٰ, حضرت عیسیٰ, حضرت ہارون, حضرت موسیٰ, حضرت ابراہیم, حضرت ادریس, حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات فرمائی آپ نے. ہمارے محدثین اس موقع پر فرماتے ہیں, اکثر محدثین, کہ ایسا نہیں ہوا کہ انبیاء کرام قبروں میں تھے کہ پھر قبروں کے بعد جب حضور مسجد اقصیٰ پہنچے تو مسجد اقصیٰ پہنچنے سے پہلے انبیاء کرام وہاں پہنچ گئے اور پھر وہاں سے وہ آسمانوں پر پہنچ گئے, ایسا نہیں, بلکہ بیک وقت وہ انبیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں بھی تھے, مسجد اقصیٰ میں بھی تھے اور آسمانوں پر بھی تھے. لہذا حضور سرور کائنات نے سفر میں دیکھا کہ انبیاء کرام قبروں میں ہیں, پھر مسجد اقصیٰ میں جا کر امامت فرمائی, پھر آسمانوں پر انبیاء کرام سے ملاقات فرمائی. یہیں سے مسئلہ معلوم ہوا کہ انبیاء کرام کو اللہ رب العزت یہ شان عطا فرماتا ہے کہ وہ ایک وقت میں متعدد مقامات پر رہتے ہیں, وہ جہاں چاہیں وہاں جا سکتے ہیں, وہ ان کا جسم تو ان کی قبروں میں رہتا ہے لیکن جسم مثالی کے ساتھ وہ جہاں چاہیں وہاں جا سکتے ہیں. ایک ہی وقت میں متعدد مقامات پر مختلف جگہوں میں انبیاء کرام پہنچ جاتے ہیں, اور یہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. لہذا ایک ہی وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر بھی موجود تھے, اسی وقت وہ آسمان کے اوپر بھی موجود تھے, اسی وقت مسجد اقصیٰ کے اندر بھی موجود تھے. اور یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جس میں اختلاف کیا جائے, اور اس کو تو میں اگر کوئی اختلاف کرنے والا آئے کوئی دیوبندی تو میں اس کو اسی کی کتابوں سے ثابت کر سکتا ہوں. اس طرح کی باتیں اشرف علی تھانوی نے اور شبیر احمد عثمانی سب دیوبندی علماء نے بھی ذکر کی ہیں. میں انشاءاللہ حوالوں کے سن کو ذکر کر سکتا ہوں, بیان کر سکتا ہوں اگر وقت پڑے گا. تو یہ اس سے مسئلہ معلوم ہو کہ انبیاء کرام ایک وقت میں مختلف مقامات پر رہتے ہیں اور حاضر و ناظر ہونے کا ہم یہی مفہوم بیان کرتے ہیں. ہم جو کہتے ہیں کہ حضور حاضر و ناظر ہیں تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور ایک وقت میں متعدد مقامات پر جا سکتے ہیں, رہتے وہ اپنی قبر مبارک میں ہیں, اپنی امتیوں کے احوال ملاحظہ فرماتے ہیں, امتیوں کے احوال پیش کیے جاتے ہیں, اعمال پیش کیے جاتے ہیں, اچھے عمل کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں, برے عمل کو دیکھتے ہیں تو رنجیدہ ہوتے ہیں, اور حضور کو تکلیف ہوتی ہے, اور حضور اپنی امتیوں کی درود و سلام کو سنتے ہیں, اور حضور پوری کائنات کو ملاحظہ فرما رہے ہیں, اور اپنے جسم کے ساتھ جہاں جانا چاہیں حضور تشریف لے جاتے ہیں, ایک وقت میں متعدد مقامات پر تشریف لے جاتے ہیں, اپنے عاشقوں کو اپنا دیدار کرواتے ہیں, اپنی ذات کا ملاحظہ کرواتے ہیں, یہ حضور کی شان ہے اور حاضر ناظر ہونے کا یہی معنی ہم بیان کرتے ہیں. تو اگر سفر معراج کے واقعات ہی میں غور کر لیا جائے تو یہ حاضر و ناظر ہونے کا مسئلہ بالکل حل ہو سکتا ہے اور کسی کو اختلاف کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی. تیسری بات, سفر معراج میں حضور سفر کائنات نے فرمایا کہ میں نے راستے میں بہت سے امور کا مشاہدہ کیا. مثلا حضور نے فرمایا کہ میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ چند لوگ ہیں ان کے پیٹ کوٹھریوں کی طرح ہیں, بہت بڑے بڑے پیٹ ہیں, جیسے دیہاتوں میں کوٹھریاں ہوتی ہیں جہاں سامان رکھا جاتا ہے اس کو کوٹھری ہم لوگ بولتے ہیں, وہ ایک روم خاص کر لیا جاتا ہے, اسٹور روم کہہ لیجیے اس کو آپ, اس میں سامان رکھا جاتا ہے اس کو کوٹھری کہا جاتا ہے. تو حضور نے فرمایا میں نے ایک قوم کو دیکھا جن کے پیٹ کوٹھریوں کے برابر بڑے بڑے تھے, اور جب وہ کھڑے ہوتے تھے تو گر جاتے تھے, ان کو بڑی تکلیفیں ہو رہی تھیں, بڑی مشقتیں جھیل رہے تھے وہ, اور وہ فریادیں کر رہے تھے. حضور نے فرمایا میں نے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں, تو جبریل نے فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کے امتیوں میں سے وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے ہیں. اس کے بعد حضور نے فرمایا میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ چند عورتیں ہیں جن کو ان کے سینوں کے بل لٹکا دیا گیا ہے, ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں. میں نے پوچھا ہے جبریل یہ کون عورتیں ہیں, ان کو کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کے ان کی امتیوں میں سے وہ عورتیں جو بدکار ہیں. حضور فرماتے میں آگے بڑھا میں نے دیکھا کہ چند دسترخوان بچھے ہوئے ہیں, بڑا اچھا چمدہ قسم کا خوشبودار بھنا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے, اور اس کے بغل میں چند دسترخوان اور بچھے ہیں جس میں بدبودار سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے, اور کچھ لوگ خوشبودار بھنا ہوا گوشت چھوڑ کر بدبودار گوشت کھا رہے ہیں, ان کو سزا دی جا رہی ہے. میں نے کہا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے امتیوں میں سے وہ لوگ ہیں جو حرام کو کھاتے ہیں حلال کو چھوڑتے ہیں, حلال کو چھوڑتے چھوڑ کر حرام کو کھاتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں. حضور نے فرمایا میں ایک مقام سے گزرا, میں نے دیکھا کہ چند لوگ ہیں جن کے ہونٹ اتنے بڑے ہیں گویا کہ اونٹ کے ہونٹ, اونٹ کے ہونٹوں کے برابر ان کے ہونٹ ہیں, اور ان کے منہ کے اندر پتھر گھسیڑے جا رہے ہیں, وہ پتھر ان کے نیچے کے مقام سے نکل رہے ہیں, وہ لوگ چیخ رہے ہیں فریادیں کر رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہ قیامت قائم نہ کرنا. تو حضور نے کہا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے امتیوں میں سے وہ واعظ ہیں خطیب ہیں جو لوگوں کو نیکی کی دعوت تو دیتے ہیں لیکن خود نیکی نہیں کرتے ہیں, لوگوں کو جن چیزوں سے منع کرتے ہیں یہ وہ لوگ خود کام نہیں کرتے ہیں, ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے. حضور نے فرمایا ایک مقام سے میں گزرا تو میں نے وہاں دیکھا کہ چند لوگ ہیں جن کا گوشت کاٹ کے ان کو کھلایا جا رہا ہے, ان کے بازو پہلوؤں کا گوشت کاٹ کے ان کو کھلایا جا رہا ہے, اور ان سے کہا جا رہا ہے تم کھاؤ جس طریقے سے دنیا میں تم چغلی کر کے اپنے بھائیوں کا گوشت کھاتے تھے. حضور نے فرمایا ہے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا اس کے یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو چغلی کھاتے ہیں غیبت کرتے ہیں آپ کے امتیوں میں سے. اب یہاں یہ سوال پیدا ہوا کہ سفر معراج میں حضور کسی کے گوشت کو کاٹ کے کھلایا جا رہا ہے. اب سوال پیدا یہ ہوا کہ جبریل امین نے ہر سوال کے جواب میں یہی کہا کہ آپ کی امتیوں میں سے یہ چغل خوری کرنے والے ہیں, آپ کی امتیوں میں سے زنا کاری کرنے والے ہیں, اور آپ کی امتیوں میں سے یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں. تو ابھی تو حضور صبر کائنات مکہ کی زندگی میں ہیں, چند لوگ مسلمان ہوئے ہیں, ابھی تو جزا کرنے والے, ابھی تو سود کھانے والے, ابھی تو چغلی کرنے والے, ابھی تو بے عملی کرنے والے پیدا ہی نہیں ہوئے. تو حضور نے کیسے مشاہدہ فرما لیا؟ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ جو امور بعد میں ہونے والے تھے اور جو لوگ بعد میں پیدا ہو کر گناہ کا کام کرنے والے تھے, ان کی جو ان کو جو سزائیں دی جانے والی تھی, اللہ رب العزت نے سفر معراج نے اپنے تمام اپنے محبوب کو ان تمام چیزوں کا مشاہدہ پہلے ہی سے کرا دیا. جب سفر معراج کا بعد بیان آئے گا, سفر معراج کا تذکرہ آئے گا, اور لوگ میرے محبوب کے حوالے سے سفر معراج کو بیان کریں گے اور ان واقعات کو بیان کریں گے, تو میرے بندوں کو پتہ چل جائے گا چغل خوری کرنے والوں کا انجام کیا ہونے والا ہے, زنا کاری کرنے والوں کا انجام کیا ہونے والا ہے, سود کھانے والوں کا انجام کیا ہونے والا ہے, اور یتیموں کا مال ظلم کھانے والوں کا انجام کیا ہونے والا ہے, غلط کام کرنے والوں کا انجام کیا ہونے والا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے سفر معراج میں پہلے ان تمام چیزوں کا مشاہدہ اپنے محبوب کو کروا دیا. اس طرح اور بہت سے نقطے ہیں جو سفر معراج کے واقعات میں اور حدیثوں میں غور کریں گے تو آپ کے سامنے انشاءاللہ آئیں گے. درود پاک پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ نماز کا تحفہ سفر معراج ہی میں ہم کو ملا. نماز کی اہمیت کا اندازہ سے لگایا جا سکتا ہے, لیکن یہ بہت بڑا المیہ ہے, تعجب کی بات ہے, افسوسناک بات بھی ہے کہ ہم اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں, اس کے محبوب پر بھی ہمارا ایمان, محبت کا دعویٰ بھی ہم کرتے ہیں, مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں, لیکن جو چیز اسلام قبول کر لینے کے بعد, توحید میں داخل ہو جانے کے بعد سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے, جس کے بارے میں سب سے زیادہ حدیثیں مروی ہیں, متعدد آیتوں میں اللہ نے ارشاد رہنمائی فرمائی ہے, اور نماز نہ قائم کرنے والوں کو تنبیہیں کی ہیں, عذاب کا ذکر فرمایا ہے, اس نماز سے سب سے زیادہ غفلت بڑھتی جا رہی ہے, اس قدر شدید غفلت بڑھتی جا رہی ہے کہ جمعے کی نماز سب سے اہم نماز مانی جاتی ہے اور جس کی بڑی اہمیت ہے, جس کو عید کا دن بھی کہا گیا ہے, لوگ جمعے کے دن بھی یہ کوشش نہیں کرتے ہیں کہ نماز کے ٹائم اذان کے ٹائم آ کر مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کی باتیں ہو جائیں, کچھ ذکر ہو جائے اور کچھ اچھی طریقے سے اللہ کا ذکر ہو جائے, اللہ کی عبادت ہو جائے. یہ بہت بڑا المیہ ہے. ہر غلام یہ چاہتا ہے کہ آقا کا اس کو قرب حاصل ہو جائے, ہر غلام چاہتا ہے کہ مالک کے قریب ہو جائے, مالک کا منظور نظر بن جائے, مالک اس سے محبت کرنے لگے, مالک کی نوازشات بڑھ جائیں. لیکن ہم کیسے غلام و کیسے بندے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہی نہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے, ہم یہ چاہتے ہی نہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو کر ہم پر رحمتوں کی بارشیں نازل کرنے لگے. ہمارے اندر یہ خواہش حاصل کیوں پیدا نہیں ہوتی ہے کہ ہمیں رب کا قرب حاصل ہو جائے, ہمیں رب کی رضا حاصل ہو جائے, ہم سے حضور راضی ہو جائے, اور ہم اپنے اعمال کے ذریعے حضور کی آنکھوں پر ٹھنڈک پہنچائیں؟ آخر یہ ہم سے کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ہر جمعے کو میں دیکھتا ہوں کہ چند لوگ تو ایسے ہیں کہ جو صرف دو رکعت نماز فرض پڑھنے کے لیے جمعے میں حاضر ہوتے ہیں, ابھی خطبے کے بعد آتے ہیں, کچھ لوگ خطبے سے کچھ پہلے دوڑتے بھاگتے آتے ہیں, اور ہر جمعے کو ان کا یہی معمول ہے, آج بھی نہیں آئے ہیں کہ ان کو میں کچھ باتیں بتاؤں, وہ آئیں گے خطبے کے بعد تاکہ کچھ باتیں نہ سنیں گے نہ ہم کو عمل کرنا ہے. لہذا آپ کی ذمہ داری کہ ایسے لوگوں کے کان تک اس طرح کی باتیں پہنچائیں, چونکہ وہ خود سننا نہیں چاہتے ہیں نہ ہی عمل کرنا چاہتے ہیں, اس لیے قصداً جان بوجھ کر تاخیر سے آتے ہیں. حدیثوں میں آیا ہے کہ جمعے کے دن خطبہ ہوتا ہے تو فرشتے نامۂ اعمال بند کر دیتے ہیں, جس رجسٹر میں نام درج کیے جاتے ہیں کون کون آیا وہ رجسٹر بند ہو گیا. تو بتایا آپ کے آنے سے فائدہ کیا ہوا؟ جب آپ کا اندراج ہوا ہی نہیں اور رجسٹر میں آپ کا نام درج ہی نہیں ہوا تو آخر اس طرح آنے کا کیا فائدہ؟ جس اللہ رب العزت کے ہاتھوں سے ہم کام کر رہے ہیں, کیا ان ہاتھوں کو ہم دعا کرے اٹھا نہیں سکتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں؟ جس اللہ رب العزت کے دیے ہوئے پیروں سے ہم چلتے پھرتے ہیں, ان پیروں سے ہم مسجد میں نہیں آ سکتے؟ جس اللہ رب العزت کی دی ہوئی زبان سے ہم باتیں کرتے ہیں, کیا چند لمحوں کے لیے 24 گھنٹے میں اس زبان کو ہم اللہ کے ذکر سے تر نہیں کر سکتے؟ جس اللہ رب العزت کے دل سے دیے ہوئے دل سے ہم زندگی ہیں, زندہ ہیں, سانسیں لے رہے ہیں, کیا اس دل کو ہم ذکر الہی میں غرق نہیں کر سکتے؟ کے اندر دینی ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آپ سب کچھ کر سکتے کیا نہیں کر سکتے؟ آپ گھر کے سربراہ ہیں, آپ کیا اپنے بچوں سے نماز نہیں پڑھوا سکتے؟ آپ بچوں سے سارا کام کروا سکتے ہیں. بچہ ایک دن اسکول نہیں جاتا, مواخذہ کرتے اسکول تم کیوں نہیں گئے, ہم نے اتنے ہزار فیس بھری ہے, ٹیچر کو ہم نے اتنے پیسے دیے ہیں, تم آج پڑھنے کیوں نہیں بیٹھے؟ آپ مواخذہ کر سکتے ہیں بچوں سے, دنیائی معاملات میں مواخذہ کرتے ہیں, اسے پکڑ کرتے پوچھ تاچھ کرتے ہیں. کیا کبھی آپ سے یہ ہوا ہے کہ آپ کا مسئلہ نماز مسئلہ بچہ نماز کے ٹائم کھیل رہا ہو اور آپ نے اس کو بلا کے کار پکڑ کے پوچھا ہو کہ بیٹا جماعت کا ٹائم ہو کہ تم یہاں کیسے کھیل رہے ہو, تم آج مسجد کیوں نہیں گئے؟ اگر ہر شخص یہ تہیہ کر لے, ارادہ کر لے کہ ہمیں نماز پڑھنا ہے, ساتھ ساتھ بچوں کو نماز ہی پڑھانا ہے, تو دیکھیں مسئلے کیسے آباد ہوتی ہیں, ویرانے کیسے آباد ہوتے ہیں, اور پھر کیسے اللہ کی رحمتوں کے بارے سے جمع جمع ہوتی ہوئی نظر آئے. بچے بہت سے نمازیں پڑھتے ہیں, ان کے ماں باپ نماز نہیں پڑھتے ہیں. بچے چاہیں تو ماں باپ سے نماز پڑھوا لیں, بچے اپنی ضد ماں باپ سے منوا لیتے ہیں, اور بڑے سے بڑا کام جو ماں باپ کرنا نہیں چاہتے اور بھی بچوں کی ضد پہ ان کو کرنا پڑتا ہے. تو کیا بچے ماں باپ سے نہیں کہہ سکتے آج ہم کھانا نہیں کھائیں گے اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے؟ اگر آپ ظہر کی نماز مسجد نہیں گئے تو آج کا کھانا ہم کھائیں گے ہی نہیں. دیکھیے ابھی اب باپ تو ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے, کھانا کھانا ہو چاہے نہ کھاؤ, کھانا آپ کو کھانا ہو چاہے نہ کھائیے, نماز نہیں پڑھنا ہم کو. کوئی مومن تو ایسا نہیں کہہ سکتا ہے. غفلت کے پردے ہیں, سستیاں ہیں, کاہلیاں ہیں, ان غفلت کے پردوں کو چاک کرنے کی سخت ضرورت ہے. ہر شخص چاہے گا تو اپنے گھر میں دین کا ماحول پیدا کر سکتا ہے, اپنے بچوں کو نمازی بنا سکتا ہے. نماز بہت اہم ترین رکن ہے. نماز انسان ایک ٹائم کی چھوڑتا ہے تو اس کے اندر کفر کے اثرات پیدا ہو جاتے ہیں اور ایمان سے ایمان کے ضائع ہونے کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں ایک حدیث پاک کی شرح میں, ایک حدیث پاک آئی ہے کہ انسان جب فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے تو شیطان اس کے منہ میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے. اس کی شرح فرمائی کہ پیشاب کرنے کا مطلب کیا, مفہوم کیا ہے؟ مفہوم اس کا یہ بیان فرمایا محدثین نے, اب پیشاب کرنے مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے حقیقت میں پیشاب ہی کر دیتا ہو جس کا آپ کو احساس نہ ہوتا ہو, اور اس کا ایک مفہوم یہ بیان فرمایا کہ پیشاب کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ کفر اور شرک کی علامتیں اور کفر اور شرک کے اثرات وہ اس مرد مومن کے اندر چھوڑ کے چلا جاتا ہے. یہاں تک پورا پورا ہفتہ غائب ہو جاتا ہے, ہو جاتے ہیں نمازیں نہیں پڑھنے آتے لوگ. تو جس کے اندر کفر کے اثرات بار بار داخل کیے جائیں, بتائیں اس کا ایمان سلامت رہ سکتا ہے؟ ہم تو خوش ہیں کہ حضور کی شفاعت نصیب ہو جائے گی, ہم بخش دیے جائیں گے, لیکن ذرا کبھی یہ بھی خیال کیا ہے شفاعت تو ملے گی ہی, لیکن شفاعت تو مومن کو نہ ملے گی کہ کافر کو شفاعت مل جائے گی؟ اور شفاعت بھی ملے گی تو کب؟ جب ایمان پر خاتمہ ہوگا, اور جب انسان گناہ کے کام کرتے 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 بالکل اسی کے دلدل میں پھنس جاتا ہے تو پھر گارنٹی نہیں کہ اس کا خاتمہ ایمان ہی پر ہو جائے. آئین ممکن ہے کہ دم اخیر اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو سکے اور اس کا خاتمہ کفر پر ہو جائے. شیطان بہکاتا ہے, مختلف اسباب کے ذریعے مختلف طریقوں سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے. لہذا اسلام قبول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, مسجد میں خود بھی آئے, اپنے گھر والوں کو بھی لائے. اگر میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر گھر کے ذمہ داران سرپرست حضرات نمازیں پڑھنا شروع کر دیں, پابندی کرنا شروع کر دیں, گھر کے عورتیں پابندی کرنا شروع کر دیں, تو بچے دیکھتے دیکھتے خود نمازیں بن جائیں گے, کہنے کی الگ سے حاجت نہیں ہوگی. اگر بچے نمازیں نہیں بن رہے ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جہاں آپ بہت سے کام کرواتے ہیں اپنے بچوں سے, اپنے ماں باپ سے, وہیں آپ نماز کا بھی اہتمام کروائیں, بچوں کو بھی پڑھوائیں, خود بھی پڑھیں. اللہ تعالیٰ